کوئی شخص ادا کرے، ایک شخص نے کپڑے چرائے ہیں اور اس چوری کے توب میں نماز ادا کرے، تو اس شخص کی نماز درست ہے، لیکن چوری کا گناہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی کپڑوں پر تصویریں ہوں، تصویر بنی ہے کسی جاندار چیز کی، اس کی نماز درست ہے، لیکن اس کو اس عمل سے گناہ ضرور ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد ریشم کے کپڑوں میں نماز ادا کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ حریر ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کپڑے میں نماز ادا کرنا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو اس عمل سے گناہ ضرور ملے گا. پنتلون میں نماز ادا کرنا، آج کل پنتلون کا لباس ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ پھیل چکا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے اگر یہ پنتلون بہت تنگ ہے، جس سے شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص نماز ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے، دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ اس کے ستر صحیح طریقے سے نہیں ڈھانپی، اور ستر کا ڈھانپنا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور اس کی دوسری صورت یہ ہے اگر پنتلون وسیع ہو، کھلی ہو، اور سجدے یا رکوع کی حالت میں اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو، تو اس طریقے سے نماز ادا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نجاست کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نجاست کپڑوں پر لگ جائے، کیونکہ انسان جب پیشاب کرتا ہے تو کبھی کبھی باریک سے قطرے اس کے ٹانگوں پر یا جسم پر لگ جاتے ہیں، کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، جو اسے عام طور پر نظر نہیں آتے. جو نجاست اتنی کم ہو، نظر نہ آئے، تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے. اگر اس کا ازالہ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اتنی کم ہے کہ اسے نظر نہیں آ رہی اور اسے اتار نہیں سکتا، اس نجاست کو دور نہیں کر سکتا، تو اگر ایسی کم نجاست میں جو نظر نہ آئے آنکھوں سے کسی نے نماز ادا کر لی، تو اس کی نماز درست ہے. کیونکہ عام طور پر اس سے بچا نہیں جا سکتا. اور ایک قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق. اور جو انسان کی استطاعت ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز وہ دیکھتا ہے اس کو صاف کر سکتا ہے، لیکن جو چیز اسے نظر نہیں آتی، یہ اتنا کم ہو کہ اسے پتہ نہیں چلتا، تو اس کی استطاعت میں نہیں ہے. وہ چیز اس کے استطاعت میں نہیں ہے، اگر اس نے اس کے باوجود نماز ادا کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کو نماز میں اٹھانا، ایک شخص نماز ادا کرنا چاہتا ہے، ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے، کیا اس بچوں کو اٹھا سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یا نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، کیا بچے کو اٹھا کر نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو صحیح قول ہے، بچے کو اٹھانا نماز میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہن اجمعین، چھوٹی سی بچی تھیں ان کی نواسی، ان کو اٹھایا اور نماز ادا کی. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جب رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے اس بچی کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب قیام کی حالت ہوتی اس بچے کو اٹھا لیتے. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہیں بچوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت فرماتے. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص بچے کو اٹھا لے تو اس کی نماز درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے نے پیشاب کیا ہوا ہو اور وہ پیشاب نظر آ رہا ہو یا پتہ چل جائے کہ بچے کو گندگی لگی ہوئی ہے، تب تو اس گندگی کو اتارنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس کا علم نہ ہو, مثال کے طور پر جیسے آج حفاظوں کا استعمال ہوتا ہے, جو نیپی استعمال ہوتی ہے بچوں کے لیے, اگر بچے اس کے اندر گندگی کر رہے ہو پتہ نہ ہو اور وہ شخص نماز ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ اسے گندگی لگی ہے تو بچے کو صاف کرنا ضروری ہے. اگر دودھ خور بچہ پیشاب کر دے کپڑوں پر تو اس کو ازالے کے لیے پانی جھڑکنا کافی ہے, دھونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور اس بچے نے پیشاب کر لیا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کپڑوں پر پانی کو چھڑک دیا, دھویا نہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دودھ خور بچے کا, لڑکے کا پیشاب بھی نجس ہے کوئی شک نہیں, لیکن اس کی نجاست کم نجاست ہے. اس کو اتارنے کے لیے پانی چھڑکنا کافی ہے, دھونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دھونا چاہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کوئی شخص پانی چھڑک لے وہ بھی کافی ہے. اگر گندگی یا نجاست زمین پر ہو تو اس کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے, جس سے وہ نجاست دور ہو جائے. اور اس کی دلیل میں یہ صحیح بخاری میں آیا, ایک اعرابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں یہ, اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انہیں اس طریقے سے ناپاک کیا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پیشاب پر پانی گرا دیں. تو اگر زمین پر کوئی نجاست یا غلاظت لگی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پانی بہانا, جس سے اس کا اثر زائل ہو جائے, کافی ہوتا ہے. اگر نجاست کپڑے پر لگی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے, اس وقت تک جب تک کہ اس کا اثر زائل نہیں ہو جاتا اور وہ دور نہیں ہو جاتی. اگر نجاست جائے نماز پر لگی ہے تو اس پہ اس جا نماز میں جس میں کے کونے میں ناپاکی لگی ہے, نجاست لگی ہے, پیشاب لگا یا کوئی اور چیز لگی ہے جو نجس ہے, تو اس میں نماز ادا کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ اس نجاست والی جگہ پر ہاتھ نہ لگے یا جسم نہ لگے. نمازی کا جسم یا ہاتھ اس جگہ پر نہ لگے جہاں پر نجاست لگی ہے, تو ایسی جا نماز پر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا ہاتھ یا اس کے جسم کا کوئی حصہ اس نجاست پر لگ جائے تو نماز درست نہیں ہے. اور اگر جائے نماز کو نجاست والی جگہ پر ڈال دیا جائے, ایک جگہ پر بچے نے پیشاب کیا, کارپٹ ہے یا کوئی جگہ ہے, اور اس کارپٹ کے اوپر کسی شخص نے جائے نماز کو بچھا دیا اور اس کے اوپر نماز ادا کی, تو اس پہ کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ وہ نجاست جو ہے اس کے پار باہر نہ آئے. اگر تازہ پیشاب ہوا ہے اور اس کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے یا جائے نماز ڈال دیا جائے, تو اگر وہ پیشاب اس کے پار آ جاتا ہے, وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے اور اس نمازی کو چھوتی ہے وہ جگہ, اس میں ہاتھ لگتا ہے, کسی جسم کا حصہ کوئی لگتا ہے, تب تو اس طریقے سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے. لیکن اگر نجاست والی جگہ نمازی کو ٹچ نہیں کرتی, اس کے جسم کسی حصے کو لگتی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, نجاست نجاست ہی ہے, اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے, سوائے ایک کنڈیشن کے جو پہلے بیان کر چکے ہیں, اگر اس کا علم نہ ہو یا اگر اتنی کم ہو نظر نہ آئے, اس کی گنجائش تو ہے. لیکن اگر گندگی نظر آ رہی ہے, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, اس کے ہوتے ہوئے نماز قابل قبول نہیں. اور جو ایک درہم کی بات بیان ہوتی ہے کہ ایک درہم کی قدر نجاست اگر جسم پہ لگ جائے اس پہ نماز ادا کرنا جائز ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اب درہم جانتے ہیں اس زمانے میں تقریباً یہ ایک ہتھیلی جو ہے, ایک ہتھیلی جتنا ایک درہم ہوتا تھا. کوئی شخص گوارا کرتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر یا اس کے جسم پر اتنی پیشاب یا کوئی غلاظت لگی ہو کہ اس میں نماز ادا کر سکتا ہے, یہ عقل بھی گوارا نہیں کرتی. اور دین اسلام شریعت جو یہ دین فطرت ہے, جب انسان کسی شخص کو ایسی نجاست اگر لگی ہے جسم پر ایک انسان کو نہیں مل سکتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر اتنی نجاست جسم پر لگی ہو ایک درہم کے برابر تو اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے, اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. بلکہ جتنی بھی دلائل بیان کی ہیں یا جو دلائل موجود ہیں قرآن اور صحیح احادیث میں وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی نجاست بھی اس کو دور کرنا ضروری ہے نماز ادا کرنے کے لیے. اور جو لوگ یہ کہتے کہ ایک درہم کے برابر نجاست اگر جسم یا کپڑے پر لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن تعلیل ہے اور قیاس ہے. وہ کہتے ہیں پخانے کی جگہ جس پر گندگی لگی ہو اگر پتھر سے صاف کیا جائے اور پانی نہ ہو تو اس پہ غلاظت لگی رہتی ہے تھوڑی سی, لیکن اس میں نماز ہو جاتی ہے اور اس جگہ کی مقدار تقریباً درہم جتنا ہوتی ہے. تو اگر وہ درہم جتنی مقدار نجاست کسی بھی جسم کے حصے پہ لگی ہو, چاہے کپڑے پر ہو چاہے ہاتھ پر ہو پاؤں پر ہو, اور اسے نماز ادا کرنے سے پہلے نمازی زائل نہ کرے دور نہ کرے تو اس کی نماز درست ہے اس قیاس کی بنیاد پر. لیکن جو صحیح بات ہے یہ قیاس باطل ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ پخانے کی جگہ پر اگر گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے, پہلی بات یہ ہے. اور صاف کرنے کے باوجود اگر تھوڑی سی چیز وہاں پر رہ جائے جس کا اس شخص کو علم نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ پتھر ہے یا ڈھیلے سے آپ نے پخانہ کو صاف کیا, اس پہ جیسے پانی سے صاف کیا جاتے مکمل طور پر صفائی نہیں ہوتی, جو تھوڑی سی گندگی رہ جاتی ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہی نجاست ہاتھ پر ہو یا پاؤں پر ہو اب اس کو زائل بھی کر سکیں, پانی بھی موجود ہو, آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو تو اس میں نماز کیسے ادا کی جا سکتی ہے, دونوں برابر نہیں ہیں. اور دلیل جو ہے وہ اس چیز کے لیے خاص ہے جب پانی نہ ہو, اگر پانی ہے پھر بھی ضروری ہے کہ اس جگہ کو اچھی طرح صاف کیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جگہ تو ہمیشہ گندی رہتی ہے ناپاک ہی ہوتی ہے, ایک قدر درہم جو جگہ ہے پانی سے بھی اگر دھو لو تو یہ جگہ ناپاک ہی رہتی ہے. اس لیے اگر ان کا یہ قول درست ہے وہ جگہ اس جگہ کا خاص حکم ہے. اب پیٹ کے اندر بھی تو غلاظت ہوتی ہے, مسانے کے اندر بھی پیشاب ہوتا ہے تو اس میں کیوں نماز ہم ادا کرتے ہیں؟ اسے شریعت نے ناممکن مستحیل چیز کو اس دنیا میں نہیں لے کے آئی, شریعت نے انسان کی فطرت کے مطابق اس دین کو بیان کیا. اس لیے یہ قدر درہم والی بات جو ہے یہ بات درست نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اور قیاس بھی باطل قیاس ہے, درست نہیں ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازی کو پتہ چلا کہ اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی نمازی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے جسم پر کوئی گندگی دیکھ لے, کپڑوں پر گندگی دیکھ لے, نجاست دیکھ لے, اس کی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نماز دہرانا نہیں چاہیے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح ابو داؤد میں آیا ہے, ایک دفعہ نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے, جوتے اتار دیں. اور نماز اس وقت جوتوں کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتیاں اتار دی. صحابہ کرام جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتار رہے ہیں, انہوں نے اپنے دونوں جوتیاں اتار دی. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا صحابہ کرام سے کہ آپ لوگوں نے ایسا عمل کیوں کیا, جوتے کیوں اتاری ہے؟ صحابہ کرام نے جواب میں یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتے اتار رہے تھے تو ہم نے بھی اپنے جوتیاں اتار لیں. اتباع دیکھیں, یہ اتباع ہوتی ہے, یہ فرما برداری ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ ابھی وہی نازل آئی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ جوتوں میں نماز ادا کرنا درست نہیں, ہم نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا اس لیے ہم نے بھی جوتے اتار دیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ بیان کیا کہ جوتے میں گندگی لگی ہے، میں اس لیے اپنے جوتے کو اتار دیا، اور آپ لوگ مسجد میں آنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیا کریں کہ جوتے میں گندگی تو نہیں لگی، اگر گندگی لگی ہے تو زمین پر رگڑ کر اسے پاک کر دیا کرو۔ جوتے میں نماز ادا کرنے سے منع نہیں فرمایا، اور جوتے میں نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن ان کارپٹ پہ نہیں جیسے آج بچھے ہوئے ہیں۔ مٹی پر اس زمانے میں کارپٹ نہیں ہوتے تھے، مٹی پر نماز ادا کرتے تھے، اور اگر ایسی کنڈیشن ہو اور جوتے میں اگر کوئی شخص نماز ادا کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نماز کے دوران ہی علم ہو گیا تھا، اور آدھی نماز ادا کر چکے تھے یا نماز کا کچھ حصہ وہ ادا کر چکے تھے کہ ان کی جوتیوں پر گندگی لگی ہے، اور انہوں نے جوتے اتار دی لیکن نماز کو دوبارہ نہیں دہرایا۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے اگر نمازی نماز کے بعد اسے علم ہو جائے کہ اس کے کپڑے پر جسم پر گندگی لگی ہے تو اس کی نماز درست ہے، دوبارہ نماز نہیں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا دوسرا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص ہے اس نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اسے علم ہوا یا اسے یاد آ گیا کہ میرا وضو نہیں تھا، نماز سے پہلے اسے گمان تھا کہ مجھے وضو ہے، لیکن جب نماز ادا کر لی ہے اسے یاد آ گیا کہ اس کو وضو نہیں تھا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ دونوں صورت میں کیا فرق ہے؟ نجاست اور حدث میں فرق ہے۔ حدث ایک وصف ہوتا ہے جسم کا، ہوا خارج ہو گئی ہے یا پیشاب یا پخانہ کیا ہے، تو اس میں جسم میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ طواف نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں تو تبدیلی کیا ہوئی؟ گندگی بھی نہیں لگی ہوئی۔ اگر گندگی کو آپ نے زائل کر دیا، پیشاب کیا، پیشاب کو صاف کر دیا، استنجا کر لیا، لیکن وضو نہیں کیا، نماز نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ حدث ابھی موجود ہے۔ تو وضو کرنے سے حدث اصغر زائل ہو جاتا ہے، اور وہ حالت جس سے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، قرآن مجید کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، طواف نہیں کر سکتے، وہ حالت وضو کرنے سے زائل ہو جاتی ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہو، ہاتھ لگا سکتے ہو، اور نماز بھی ادا کر سکتے ہو، طواف بھی کر سکتے ہو۔ تو وہ کون سی حالت ہے؟ حدث ایک وصف ہوتا ہے، کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی، لیکن نجاست جو ہے، گندگی جو ہے، ایک محسوس چیز ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہو، اگر وہ لگ جائے اس کی بو ہوتی ہے، اگر وہ لگ جائے تو اس کو زائل کرنا ضروری ہے۔ اور دونوں صورتوں میں اصل میں انسان پاک ہی ہوتا ہے، اور اصل میں نجاست کا وجود نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص بھول جائے، ایک شخص سے اس نے نماز ادا کر کو بھول گیا تھا مجھے وضو تھا یا نہیں، وہ نماز کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ مجھے وضو نہیں تھا، وضو کا نہ ہونا عدم ہے کہ اس شخص اصل میں اس نے وضو نہیں کیا۔ اور اگر عدم والی چیز انسان بھول جائے تو اسے دوبارہ ادا کرنا چاہیے، لیکن نجاست کا جسم پر ہونا اصل میں نہیں ہے، کیونکہ انسان اصل میں پاک ہے، اور اصل میں کپڑا بھی پاک ہے اور جسم بھی پاک ہے۔ اگر وہ چیز بھول جائے نجاست کو، اس گندگی کو بھول جائے، تو ایک غیر موجود چیز کو بھولے گا جو جس کا اصل میں وجود نہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو بھول جائے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے، اور نماز بھی دوبارہ ادا کرنی چاہیے۔ فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے، اور اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے صحیح طریقے سے قبلے کی طرف رخ کر کے۔ لیکن نفل نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا کہ وہ جب نفل نماز ادا کرتے، اپنی سواری پر بیٹھ کے نفل نماز ادا کرتے، اور وہ سواری جس طرف ہی اپنا رخ کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے، اور اپنی نماز کو پورا کرتے. اور یہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہیں, یہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز کے لیے ضروری نہیں کہ قبلے کی طرف رخ ہو, لیکن فرض نماز کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. لیکن بہتر ہے اگر نفل نماز کوئی شخص ادا کرنا چاہے, گاڑی پر ہو یا ٹرین پر یا جہاز پر ہو, اور اسے قبلے کا رخ کا علم ہو, تو نماز شروع قبلے کی طرف رخ کر کے کرے, بعد میں جس طریقے سے وہ سواری گھوم جائے یا قبلے کا رخ تبدیل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے, وہ نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں اگرچہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. اگر ایک شخص ایک جگہ میں جاتا ہے, مسافر ہے, وہاں پر بستی ہے یا لوگ ہیں یا پیٹرول پمپ اس کے سامنے ہے, وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور وہ شخص بغیر کسی سے پوچھے نماز ادا کرتا ہے, اور اس کو نماز پڑھنے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا رخ درست نہیں تھا اور اس شخص نے نماز قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں ادا کی, ایسی صورت میں اس شخص نے کوتاہی کی ہے اور اس کو نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے, اور پہلے سوال کر یہ پوچھنا چاہیے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, پھر نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ہے سفر میں جا رہا ہے, ایک جگہ پر رکا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, نہ اس کو سمت کا پتہ چل سکتا ہے, نہ کوئی شخص ہے جس سے وہ پوچھے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, اور اس نے اپنا اجتہاد کیا, اجتہاد کی بنیاد پر اس نے نماز ادا کی, تو اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا رخ درست نہیں تھا, پھر بھی وہ نماز نہیں دوبارہ ادا کرے گا, کیونکہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اس شخص نے اپنے استطاعت کے مطابق عمل کیا اور اجتہاد کیا, اس کے بعد اس نے نماز ادا کی. اور تیسری صورت یہ ہے اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے قبلہ کا رخ کس طرف ہے, اور وہ شخص اسے غلط رخ بتا دے, لیکن شرط یہ ہو کہ معتبر شخص ہو, بچہ نہ ہو اور کافر نہ ہو, کیونکہ بچے کو خود پتہ نہیں ہوتا, نہ سمجھ بچہ, اور کافر تو ویسے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اگر ایسی صورت میں معتبر شخص سے کسی نے سوال کیا یا پوچھا ہو کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, اور اس شخص نے اس کے کہنے پر نماز ادا کی, لیکن نماز ادا کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ اس کا رخ غلط تھا, اس شخص نے غلط بتایا ہے, تو اس شخص کی نماز درست ہے, دوبارہ نماز نہیں ادا کرے گا. اور بتانے والے نے اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس نے شدید گناہ کیا, اگر اسے غلطی ہوئی تو اجتہاد میں کوئی حرج نہیں اس کے لیے بھی. نیت کے مسائل میں سے ہم پہلے بیان کر چکے تھے کہ زبان سے نیت کہنا درست نہیں ہے, اس کی دلیل نہیں ہے. جتنے بھی عبادات ہیں زبان کے لیے نیت کرنا جائز نہیں سوائے دو چیزوں کے. نمبر ایک, حج اور عمرے کی نیت زبان سے کرنا مستحب ہے, مسنون ہے, جائز ہے, اور اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس وقت بھی اگر کوئی شخص تکبیر کے ساتھ یہ نیت کرے فلاں شخص سے ہے یا فلاں شخص یہ قربانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا جائز نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دلیل صرف ان دو چیزوں میں ملتی ہے, حج اور عمرے کی نیت میں زبان سے, اور بکرا ذبح کرتے وقت, اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ نماز کی نیت کرتا ہوں چار رکعت عصر کی امام کے پیچھے قبلہ کی طرف رخ, یہ جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, یہ بعد کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. اور جس شخص نے زبان سے اس طریقے سے نیت کی ہے اور نماز ادا کی ہے, اس کی نماز تو درست ہے, لیکن اسے بدعت کا گناہ ضرور ملے گا. اور نیت کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے, جتنی بھی عبادات ہو. اگر ایک شخص نماز ادا کرتے ہوئے وہ نیت کر لے کہ میں نماز توڑنا چاہتا ہوں, تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس نے نیت کی ہے کہ نماز سے میں خارج ہونا چاہتا ہوں, تو اس نیت سے اس کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے. ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے نیت کی ہے کہ میں یہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں تو اس نیت سے وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے, یاد رکھیں. تو یہ شرط ہے کسی بھی عبادت میں, اس عبادت سے شروع ہونے سے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص سے نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھنے کا اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے نیت نہیں کی, کہ اس نے نماز جو ادا کی ہے وہ کون سی نماز ادا کی ہے, نیند سے اٹھا ہے, اس نے وضو بھی کیا ہے, مسجد کی طرف جا رہا ہے, نماز ادا کی ہے, اس کے بعد اسے علم نہیں کہ اس نے کون سی نماز ادا کی. ہر یہ مسئلہ فرضی مسئلہ ہے, ہوتا نہیں, فقہاء اسے بیان کرتے ہیں, میں بھی اسے بیان کر رہا ہوں صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایسے عام طور پر یہ مسئلہ آتا نہیں ہے, کیونکہ یہ محال ہوتا ہے کہ ایک شخص گھر سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد اس ترتیب سے وضو کرتا ہے, پھر مسجد میں جاتا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے, اسے علم بھی نہ ہو میں نے نیت کی ہے نہیں. یہ وضو کرنا ہی نیت ہوتی ہے, جو انسان وضو کرتا ہے نماز کی یہی نیت ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ بھول گیا نماز پڑھنے کے بعد کہ میں نے ظہر یا عصر پڑھی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا نیت یہ تھی کہ میں نماز فرض ادا کر رہا ہوں جو میں ابھی ادا کر رہا ہوں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے نماز دوبارہ دہرانی چاہیے کہ اسے, کیونکہ اسے علم نہیں تھا اس نے کون سی نماز ادا کی ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نماز درست ہو جاتی ہے, کیونکہ نماز کا تعین کرنا کہ یہ نماز ظہر یا عصر ہے ضروری ہے. لیکن اگر وہ شخص اپنے گھر سے اسے نکلا کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں اور ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں, پھر وہ بھول جاتا ہے, تو اس کی وہ نیت قابل اعتبار ہوتی ہے. اگر مسجد میں ایک شخص دیر سے آتا ہے اور جماعت ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ شخص دیکھتے ہیں کہ دوسری جماعت بھی نہیں ہو رہی, اکیلا ہے, تو ایسی صورت میں اسے نماز شروع کر لی. اب وہ نماز فرض کی ادا کر رہا ہے اکیلے میں منفرد, تھوڑی دیر کے بعد دوسری جماعت وہ سنتا ہے شروع ہو چکی ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نماز پوری کرے منفرد طریقے سے, اور جو جماعت کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے, جو مکمل ثواب ہے, کیوں مسجد میں آنے کا ثواب تو اسے مل گیا ہے, لیکن جو مکمل با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے اور اپنی نماز پورا کرے. یا اس کی دوسری صورت ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران اپنی نیت جو ہے نفل میں تبدیل کر لے. اگر وہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز میں دیر سے آئے, مغرب کی نماز ہو چکی ہے, وہ مسجد میں کوئی شخص نظر نہیں آیا جس کے ساتھ وہ جماعت کرے, اس نے نماز شروع کر لی ہے, اور پھر اس نے سنا تکبیر ہوئی اور اسی جگہ پر ساتھ میں جماعت ہو رہی ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نیت کو نفل میں تبدیل کر لے اور نماز ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جا کے با جماعت نماز ادا کرے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کو حکم دیا جنہوں نے افراد کی نیت کی تھی کہ وہ اپنی نیت کو تبدیل کر کے تمتع کی نیت کر لیں. حج کے موقع پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور انہوں نے افراد کی نیت کی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ میں پہنچے, صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی نیت تبدیل کر کے افراد سے تمتع کر لو. تو یہ عبادت کے دوران سفر میں جتنا وہ عرصہ انہوں نے گزارا ہے وہ عبادت میں تھے, حج میں ہی تھے, اور کچھ عبادت کا حصہ اس نیت سے گزرا افراد کی نیت سے, لیکن جب تمتع کا حکم آیا ہے تو اپنی نیت کو تبدیل کر کے انہوں نے اپنی نیت تمتع کر لی ہے. تو علماء نے اس احادیث, وہی احادیث متفق علیہ حدیث ہیں, افراد سے تمتع کی نیت تبدیل کرنے کے جو احادیث ہیں صحیح بخاری مسلم میں ہیں, تو اسے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور وہ اکیلے نماز ادا کر رہا ہو اور پیچھے دوسری جماعت ہو جائے, اپنی نیت تبدیل کر کے نفل میں کر لے تو اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا اور دوسری جماعت کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے. اگر عصر کی نماز مثال کے طور پر با جماعت کے دوران اسے یاد آ جائے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, تو اسے وہ کیا کرے گا؟ وہ جماعت ساتھ ہی نماز ادا کرے گا. اگر عصر کی ہے تو عصر کی نماز ادا کرے گا, اور عصر کے بعد وہ فرض نماز جو ظہر کی ہے وہ قضا کر لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے, کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا, اور اس نے نماز انفرادی طور پر شروع کر دی, تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں اکثر, اس کے ساتھ کھڑا ہو کر مأموم کی نیت کر کے اس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, تو کیا یہ نماز با جماعت سمجھی جائے گی یا نہیں؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, نماز با جماعت ادا ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں, کیونکہ نیت آپ جو کر رہے ہو نماز پڑھنے کی, آپ نے وہ نیت کر لی ہے, اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بھی نیت کرے میرے پیچھے مأموم نماز پڑھے گا. اور جو شخص اس کے ساتھ آیا ہے اس کی یہ نیت ہے کہ میں اس امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, تو اس صورت میں جماعت ہو جائے گی. اس جیسی دوسری صورت ہے کہ اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں فرض کے بعد, اور اکثر یہ غلطی ہوتی ہے, یہ غلط فہمی ہوتی ہے, یہ غلطی کی غلط فہمی ہے, اب فرض نماز ادا کر چکے ہیں, اب پیچھے جا کر پلر کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ سنت ادا کر رہے ہیں دو سنت. ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے جسے نماز با جماعت چھوٹ گئی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ فرض نماز ادا کر رہے ہو, وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اب کیا کرنا چاہیے صورت میں؟ آپ کی نماز سنت ہے, نفل ہے, اور شخص کی نماز فرض ہے, کیا کریں گے؟ کیا آپ نماز پوری کریں گے یا اسے ہٹائیں گے تاکہ اسے علم ہو جائے کہ آپ کی نماز سنت ہے, اس کی فرض ہے, یا آپ خاموشی سے نماز ادا کرتے رہیں گے, اس کو بھی فرض کا ثواب مل جائے گا؟ ایسی صورت میں آپ نماز ادا کرتے رہیں, اس کو نہ ہٹائیں, آپ کو نفل کا ثواب اور اس شخص کو فرض کا ثواب با جماعت مل جائے گا. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل ایک مرتبہ ادا کر رہے تھے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آئے اور ان کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے, انہوں نے ان کو پیچھے سے سر سے پکڑ کے دائیں جانب پہ کھڑا کر دیا اور نماز کو پورا کیا. تو ایسی صورت میں اگر بعد میں کوئی شخص ہے, یہ دلیل ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے کہ پیچھے مأموم بھی ہونا چاہیے, امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے پہلے کہ میں یہ نماز جو ابھی ادا کر رہا ہوں میرے پیچھے مأموم بھی ادا کر رہے ہیں. نماز کی نیت کا ادا کرنا یہ کافی ہے کہ کون سی نماز پڑھو یہ نیت, لیکن یہ نیت امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور دوسری دلیل ہے کہ ایک نفل نماز ادا کر رہے ہو, آپ کے پیچھے فرض والا کیسے نماز ادا کر سکتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں جیسے کہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ جب وہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اپنے قوم میں جا کر عشاء کی نماز اپنے قوم کو پڑھاؤ, تو وہ امام بن جاتے اور ان کی قوم کے پیچھے نماز پڑھتی, ان کے لیے فرض پڑھ چکے وہ, یا عشاء کی نماز نفل ہوتی اور ان کی قوم کے لیے فرض ہوتی, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص نفل کی نیت کرے اس کے پیچھے فرض کی نیت سے نماز پڑھنا درست ہے. اور قصہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی اور سورۃ البقرہ پڑھائی, بہت لمبی سورت ہے, تو ایک شخص ان کے پیچھے نماز ادا کی، ان کو جلدی تھی، جب وہ تھک گئے تو الگ ہو کر انہوں نے نماز ادا کی، الگ ہو کر نماز ادا کی. جب حضرت معاذ کو علم ہوا کہ اس شخص نے ایسا کیا، اس شخص کو بلائے وہ کہا کہ تم منافق ہے، ایسے تم نے کیوں کیا کہ امام کے پیچھے ہو کر تم نماز چھوڑ کے اکیلے پڑھتے رہے ہو؟ تو وہ شخص فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور انہیں یہ کہا، یا رسول اللہ، میں حضرت معاذ کے پیچھے نماز پڑھا تو نماز لمبا کرے سورہ بقرہ پڑھی، اور میرا کام تھا میں نے نماز الگ ہو کے پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور شدید غصے کا اظہار کیا، اے معاذ، کیا تو فتنہ چاہتا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اے معاذ، تیرے لیے کافی تھا کہ سورت چھوٹی سورت پڑھ لیتے، اتنی لمبی سورت پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور عبادت مشکل پہ مشکل عبادت ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درست نہیں ہے. لیکن اس شخص کو یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو عمل کیا وہ غلط کیا، یا آپ جا کے دوبارہ نماز دہراؤ. اس کے دو مسئلے ہوتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. نمبر ایک، نفل اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ فرض کی نیت سے نماز ادا کر سکتے ہو. نمبر دو، اگر امام لمبی نماز کر دے، کیا ماموم کے لیے جائز ہے کہ وہ الگ ہو کے نماز ادا کرے اپنی؟ ہاں جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا لمبا ہو جیسے اس حدیث میں آیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام پانچ منٹ رکعت پڑھ لے، ایک رکعت تو کہتے بہت لمبی ہے، ہم سے کھڑا نہیں جاتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں اگر امام سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اتنی لمبی سورت جو تقریباً پونے تین سپارے میں ہے تقریباً، اگر ایسی سورت ادا کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر آپ الگ ہو کے نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اگر فٹ بال کا میچ ہوگا ڈیڑھ گھنٹے کا، ہم کھڑے ہو کر بھی دیکھیں تو دیکھ لیں گے، اگر کہیں باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی ہم روڈ پہ کھڑے کہاں کھڑے ہیں، دنیا کی باتیں ختم نہیں ہوتی، دو دو چار چار گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، کمپیوٹر کے سامنے چھ چھ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا وقت کیسے گزر رہا ہے، وہاں پر ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن نماز میں امام تھوڑی سی دیر کر دے تو لوگ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت لمبی نماز ہو گئی ہے، اس لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے، اس طریقے سے اگر ہو جائے تو یہ جائز ہے. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، عشاء کی نماز اسے چھوٹ جاتی ہے اور امام تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ الگ سے ہو کر فرض نماز ادا کرے عشاء کی، یا امام کے ساتھ جو تراویح پڑھ رہا ہے عشاء کی فرض کی نیت سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ امام کے ساتھ جو تراویح ادا کر رہا ہے اس وقت عشاء کے فرض کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے، جب امام دو رکعت پڑھ لے وہ کھڑے ہو کر اپنے دو رکعت پوری کر لے عشاء کی. اس کی دلیل میں وہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں جو بیان کر چکے ہیں. اگر زبان سے، اب جب ہم کہتے ہیں نا زبان سے نیت جو ہے نماز کی وہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو نیت زبان سے کرتے ہیں اگر اسے غلطی ہو جائے، وہ زبان سے تو ظہر کی نیت کر رہا ہے لیکن وقت عصر کا ہے، جلدی میں گھر سے نکلا ہے، جماعت ہو رہی ہے، وہ جلدی سے آگے کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ زبان سے یہ الفاظ دہراتا ہے، اب وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ نماز ادا کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی، اور اصل وقت عصر کا ہے اور اسے نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی کون سی نماز ہوگی، ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی، کون سی ہوگی جو اس نے زبان سے کہا، یا اس کے دل میں جو ہے، دل میں وہ بیچارہ عصر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے لیکن زبان سے اس نے ظہر کہہ دیا جلدی میں، عصر کی نماز کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اور نیت دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے. اگر زبان کا عمل ہوتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی. وقت عصر کا ہے اور وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے, حالانکہ وہ ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے, تو اس میں اس کے عصر کی نماز ہی درست ہوگی اگرچہ اس نے زبان سے غلط نیت بھی کی ہو. نماز کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے, جب ہم یہاں سے سفر پہ جاتے ہیں اپنے ملک میں پاکستان یا انڈیا میں, اور وہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے, وہ یہ کہ اکثر مساجد میں قبریں ہوتی ہیں. جس مسجد میں قبر ہو یاد رکھیں اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے, اور جس امام کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا بزرگ جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے, وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. جو شرک کرتے ہیں اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی, تو دوسروں کی نماز اس کے پیچھے کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو بھائی بھی اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مسجد میں نماز ادا کریں جہاں پر شرک اور بدعات نہ ہوں. اور یہ مساجد الحمدللہ بہت ہیں, الحدیث کی مساجد پورے انڈیا پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں, آپ وہاں پر جائیں اور نماز ادا کریں. لیکن اگر ایک ایسی بستی میں آپ جاتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہو کہ ان کا کیا عقیدہ ہے, کیا قبر پرست ہیں یا نہیں ہیں, تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ جا کے نہ پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے, آپ نماز ادا کریں اور چلے جائیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کو علم ہو جائے کہ فلاں امام یا فلاں مسجد میں شرک ہوتا ہے یا بدعات ہیں, تو اس مسجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اگر امام کی نماز باطل ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام نماز ادا کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں, امام کی نماز باطل ہو جاتی ہے, اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا, یا اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے جس سے وہ نماز پوری نہیں کر سکتا, تو کیا پیچھے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے, انہیں نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. دوسرا قول یہ ہے کہ امام کی نماز اگر باطل ہو جائے تو وہ جو اس کے پیچھے شخص ہے اسے آگے کر دے, وہ خود بے شک چلا جائے اور پیچھے والوں کی نماز جو ہے وہ درست ہے, انہیں دوبارہ نماز نہیں ادا کرنی چاہیے. اور اس کی دلیل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مارا تھا فجر کی نماز کے وقت اور ان کے جسم سے خون نکلا اور انہیں نماز نہیں ادا اس وقت نہیں ادا کر سکے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بلایا اور ان سے امامت کروائی, تو اس طریقے سے ان کی نماز درست ہوئی. اور علماء اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا اس کی نماز باطل ہو جائے تو وہ پیچھے سے کسی شخص کو آگے کر لیں اور ان کی نماز درست ہے. عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار, کہ اللہ تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا حائض عورت کی جب تک کہ وہ اپنے سر پر کپڑا نہ رکھے. لیکن اگر نماز کے دوران اس کے سر سے کپڑا ہل جاتا ہے تھوڑا سا, جس سے اس کے بال یا اس کے سر کا حصہ نظر نہیں آتا, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کپڑا گر جاتا ہے اور ستر باہر ہو جاتا ہے تو نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. محض شک کی بنیاد پر یاد رکھیں وضو نہیں ٹوٹتا. اگر انسان نماز ادا کر رہا ہے اور پیٹ میں اسے گیس کی آواز محسوس ہوئی ہے لیکن اسے یقین نہیں کچھ چیز خارج ہوئی ہے کہ نہیں, تو اس کی نماز درست ہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا, یا رسول اللہ ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی چیز ہے, تو کیا ہم نماز کو توڑ کر چلے جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت تک نماز کو نہ چھوڑو جب تک کہ تم لوگ آواز نہیں سنو یا بو آپ لوگوں کو نہ آئے, یعنی جب تک یقین نہ ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے. اور کیسے یقین ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں؟ یا تو آواز آتی ہے یا بو ہوتی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی نماز درست ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور یہ قاعدہ ہے. اس حدیث سے علماء نے, فقہاء نے قاعدہ بیان کیا, الیقین لا یزول بالشک, کہ یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا. اگر ایک چیز کا یقین ہے آپ کو, شک کی بنیاد پر وہ یقین ختم نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرے یقین آئے نہ اس یقین کو ختم نہ کرے. پیٹ میں آپ کو کچھ محسوس ہوا لیکن یہ شک ہے, یقین آپ کو ہے کہ آپ کا وضو پورا ہے, آپ باوضو نماز ادا کر رہے ہو, اور جو شک ہے وہ اس وضو کو, اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ نہیں گیا. اور اگر نماز کے دوران کسی شخص کو وضو ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نماز پوری ادا کرتا رہے گا, بعد میں وہ قضا کر لے, کیا کرے گا وہ؟ صحیح حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کے, ناک پہ ہاتھ رکھ کے نماز سے خارج ہو جائے. اس کا یہ فائدہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے وہ باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جانے سے اس کی نماز باطل ہو گئی ہے, اور باطل پر عمل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں اگر وضو نماز کے دوران ہی ٹوٹ جائے تو چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے, دو رکعت کے بعد وضو ٹوٹ گیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ دو اور ادا کر کے پوری کر کے پھر میں جا کے دوبارہ نماز ادا کروں, یہ بات درست نہیں ہے, اور اس کا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں, کیونکہ باطل عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا. وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ بہت عظیم دعا ہے, اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, وضو کرنے کے بعد دعا نہیں پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضو کرے اچھی طریقے سے پھر یہ کہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب جنۃ الثمانیہ دخل من ایھا شاء, کہ اگر تم میں سے کوئی شخص وضو کر اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ لفظ کہے جو کلمہ شہادت ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں, وہ جس دروازے میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے. تو دیکھیں چھوٹے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم اجر و ثواب رکھا ہے. جسے جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل اور آسان عمل رکھا ہے, وضو کرنے کے بعد آپ یہ لفظ پڑھیں, آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے. اور اس کی ایک حکمت ہے, جس طریقے سے انسان ظاہراً اپنے جسم کو پاک کرتا ہے گندگی سے, تو ان الفاظ کہنے سے, اس دعا سے اپنے باطن کو بھی شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے پاک کر دیتا ہے. کیونکہ کلمہ شہادت سے انسان کی دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں, اور وضو اور غسل سے جسم کی باہری والی گندگیاں جو ہیں وہ زائل ہوتی ہیں. اور اس دعا میں جو آخری الفاظ ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ بھی درست ہے, یہ بھی ثابت ہے, یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں اگر کسی شخص سے کوئی شرط چھوٹ جائے, جتنی بھی شرطیں نو ہم نے بیان کی ہیں, اگر کسی شخص سے کوئی شرط چھوٹ جاتی ہے تو اس کی نماز باطل ہے, اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے شروع سے پوری نماز. اگر نماز دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ نماز شروع سے پڑے گا, یعنی دو رکعت پڑ چکا ہے بعد میں وضو ٹوٹا ہے تو صرف دو رکعت ہی پڑے گا, نہیں شروع سے. قبلہ کا رخ غلط تھا جیسے بیان کیا ہے, صحیح طریقے سے پوری نماز ادا کرے گا. ستر نہیں ڈھانپا تھا تو پوری نماز صحیح ستر کے ساتھ ادا کرے گا. گندگی لگی ہے جسم پر تو پوری نماز ادا کرے گا. اور گندگی کے معاملے میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر اسے علم نہیں ہے, نماز کے بعد علم ہوا ہے اس جسم پر گندگی لگی تھی, تو اس کی کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر جو گندگی لگی تھی وہ دلیل بیان کی تھی. اور آخر میں مرد اور عورت کی نماز میں, حالانکہ یہ ارکان کے مسائل میں بھی بیان کر دیتا ہوں, مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو سمٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے, یہ اس کے لیے مسنون طریقہ ہے, یہ بالکل بات درست نہیں ہے. عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے الگ ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو مردوں کو نماز ادا کرنے کا طریقہ الگ بیان کیا ہو, عورتوں کو الگ بیان کیا ہو, نہیں, ایک ہی طریقہ تھا دونوں کا اور ایک ہی الفاظ سے ان کو نماز کا طریقہ بیان کیا. اور دوسری بات جو تعلیل بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب نماز ادا کرے سجدے میں جاتی ہے تو اس کو دیکھنا درست نہیں ہے, اور اس کی نماز کیسے نماز صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتی ہے اگر کوئی اس کو دیکھ لے, تو بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ سمٹ کر اچھی طریقے سے اپنے پیٹ اپنے رانوں کے اوپر رکھ کر اور اپنے پشت کو اوپر نہ کرے, اس طریقے سے وہ نماز ادا کرے. لیکن یہ تعلیل بھی درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا, یہ نہیں حکم دیا کہ مردوں کے سامنے نماز ادا کرو, لوگوں کے سامنے نماز ادا کرو, بلکہ گھر کے اس کونے میں جہاں پر کوئی جاتا نہ ہو الگ ہو کر نماز ادا کرو. تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اللہ کا حکم ہے, اس کو نہیں دیکھتے. جب اس حکم کی فرما برداری نہیں کی تو ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا, یہ ہے کہ عورت کی نماز میں فرق ڈال دیا. اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی ہیں. صحیح روایت میں آیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی, اور جیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کو سمٹ کر نماز ادا کرنا چاہیے, اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس امت مسلمہ کو قرآن اور توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اکٹھا کر دے قرآن اور سنت پر, اور جو بھی ذلت ہے جو بھی مصیبتیں ہیں وہ دور فرمائے, اور ہمیں ہماری اولاد کو ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہمیں ایک جانب کر دے اور ان چیزوں کو دور ہم سے دوسری جانب کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.